باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعزائے نگرامی، سب سے پہلے تو ہم شہید مطہری کے لیے اور تمام دیگر علماء اسلام، خاص شہداء ملت، ان سب کے لیے فاتحہ کی تلاوت کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ الحمد لاہلہ والصلاۃ علی اہلہ۔ عزیزانی گرامی، آج جس شب میں ہم اس وقت موجود ہیں، پانچ رجب کی شب ہے، اور پانچ رجب شب ایک حوالے سے امام علی النقی علیہ السلام کی ولادت کی شب ہے۔ لہذا سب سے پہلے تو دسویں امام کی ولادت کے حوالے سے وقت کے امام کی خدمت میں، اور اسی طرح سے آپ سب مومنین کی خدمت میں بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اور دسویں امام کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ جن کے زمانے میں کچھ ہی عرصے کے بعد بارہویں امام کی غیبت کی تیاری ضروری تھی۔ بارہویں امام کی غیبت کی تیاری اس لیے ضروری تھی کہ آج جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو بچپن سے سنتے چلے آتے ہیں کہ ہمارے بارہویں امام غائب ہیں، اس لیے ہمارے لیے کوئی انوکھی بات نہیں ہوتی۔ لیکن جس زمانے میں لوگوں کو پتہ ہوتا تھا کہ ہمارے امام مدینے میں ہیں، کوفہ میں ہیں، یا مثلا سامرہ میں ہیں، بغداد میں ہیں، یا طوس میں ہیں، مشہد میں ہیں، علم ہوتا تھا ہمیں۔ جب ہمیں پتہ چلے گا ایک دم سے کہ آئندہ سے آپ کے امام آپ کو نظر نہیں آئیں گے، تو ہمارے لیے ایک دم سے بہت بڑا دھچکا ثابت ہوتا۔ لہٰذا آج کے دور میں ہمارے لیے بہت ایک عام سی بات ہے کہ ہمارے امام غائب ہیں، بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں۔ لیکن اگر ہم اس زمانے میں ہوتے جو امام کی غیبت کا زمانہ ہے، تو اگر ہمیں اچانک پتہ چلتا تو یہ بڑا شاکنگ ہوتا ہمارے لیے۔ لہٰذا نویں، دسویں، گیارہویں امام، ان تین اماموں نے خاص طور پر اس قسم کی تیاری پہلے سے شروع کر دی تھی کہ اب جس امام کو کچھ عرصے بعد آنا ہے، بارہویں امام کو، اس کو آ کے پہلے غیبت صغریٰ میں جانا ہے اور بعد میں غیبت کبریٰ میں جانا ہے۔ اگرچہ یہ بات رسالت امام کے زمانے میں آ چکی تھی، لوگوں کو پتہ تھا کہ یہ غیبت صغریٰ ہوگی، یہ غیبت کبریٰ ہوگی، لیکن بہرحال چہاردہ معصومین ہمارے سامنے ہوتے تھے، مومنین کے سامنے، اور لوگوں کو پتہ ہوتا تھا کہ امام کا گھر کہاں پر ہے، ہم جب جائیں گے، کربلا جائیں گے تو ان سے مل کر آئیں گے، مثال کی بات ہے، سامرہ جائیں گے تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم زیارت کہاں کرنے جائیں۔ اس زمانے میں لوگ پتہ ہوتا تھا کہ امام کہاں رہ رہے ہیں۔ لیکن کچھ عرصے بعد جب غیبت ہونی تھی تو یہ بہت بڑا دھچکا لگنا تھا۔ میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں کہ جب ہمارے پیپلز پارٹی کی سربراہ بینظیر کا اچانک مرڈر ہوا، تو چونکہ اچانک تھا تو ایک بہت بڑا دھچکا پارٹی کو لگا۔ ٹھیک، تو جب اچانک کوئی واقعہ ہوتا ہے تو پھر بہت بڑا دھچکا لگتا ہے۔ لہٰذا آئمہ نے جب ان کو پتا تھا کہ کچھ عرصے بعد ایسا ہونا ہے، تو انہوں نے پہلے سے بڑی تیاریاں کی تھیں۔ دسویں امام نے بھی اس کے لیے بڑی تیاریاں کی تھیں۔ پھر ایک بہت بڑا مسئلہ یہ تھا کہ پہلے رابطہ کیا کرتے تھے، لوگ خود آتے تھے امام سے ملا کرتے تھے۔ اب امام نے کوشش کی، دسویں امام نے خاص طور پر، گیارہویں امام نے بھی، کہ مختلف ممالک میں، مختلف شہروں میں اپنے وکیل بنا دیے، مجھ سے کوئی بھی کام ہو تمہارے علاقے میں یہ میرا نمائندہ ہے اس سے ملاقات کرو. خود اس سے خط و کتابت کرتے تھے, اس سے رابطہ رکھتے تھے, اور وہاں کی عوام سے کہا ہوا تھا کہ تم اس سے رابطہ رکھو, لہٰذا وہ لوگ اس کے پاس جاتے تھے. البتہ یہ کام پہلے سے ہو رہا تھا لیکن دسویں گیارہویں امام نے اس پہ بہت زور دیا, کیونکہ اب یہ سسٹم بن جانا چاہیے تھا کہ لوگ امام سے ڈائریکٹ نہیں پوچھ پائیں گے, اب خط و کتابت چلے گی. اور آپ کو معلوم ہے کہ غیبت صغرا تک ہی خط و کتابت ہوگی, غیبت کبرا میں خط و کتابت بھی ختم ہو جائے گی, پھر کوئی لیٹر بھی نہیں لکھ سکے گا امام کو کہ وہاں سے ہم لکھیں اور یہاں سے ہم لکھیں اور وہاں سے جواب آ جائے. لہٰذا دسویں اور گیارہویں امام نے خاص طور پر اس پہ بڑی توجہ دی اور ہر جگہ پر اپنے افراد کو نمائندے مقرر کر دیا تاکہ مومنین سے رابطہ ان کے ذریعے سے رہے. ان کے ذریعے سے وہ سوالات آتے تھے, آپ جوابات دیا کرتے تھے, ان کے مسائل سنا کرتے تھے, اپنے جواب دیا کرتے تھے. تو اس طرح سے دسویں امام کا ایک بہت بڑا رول ہے, بہت بڑا کردار ہے مومنین کو غیبت کے لیے تیار کرنے میں. ہم جس مناسبت سے آج یہاں جمع ہوئے ہیں وہ ہے استاد شہید مرتضیٰ متحری کی شہادت کے برسی کے حوالے سے. مرتضیٰ متحری ایک ایسی شخصیت گزری ہے ایرانی انقلاب میں کہ جن کی گفتگو, جن کی تقریریں آج تک اگر ضرورت نہیں تو رہنے دیں, ڈسٹربینس زیادہ ہو رہی ہے, رہنے دیں. حالانکہ ان کا انتقال 35 سال پہلے ہو چکا ہے, کیونکہ انقلاب کی کامیابی کے فوراً بعد 3 مہینے کے اندر اندر ان کا انتقال ہو گیا تھا. لیکن جو کچھ انہوں نے کام اس سے پہلے کیا ہے وہ اتنا عظیم کام ہے, اتنا گہرا کام ہے کہ آج تک اس کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے. میں تھوڑا سا ان کا بائیو ڈیٹا بتا دوں آپ کو کہ شہید مرتضیٰ متحری آج سے تقریباً 95 سال پہلے پیدا ہوئے, 94-95 سال پہلے کی پیدائش ہے ان کی, اور 35 سال پہلے ان کی شہادت ہے. یعنی تقریباً جو ان کی عمر کا دورانیہ بنتا ہے وہ 60-61 سال ہے. ان 60-61 سالوں کے اندر ابتدا میں یہ مشہد سے تقریباً 70-75 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک علاقہ ہے فریمان, وہاں پہ پیدائش ہے ان کی. 12 سال کی عمر میں یہ چلے گئے تھے دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے. اس زمانے میں دینی تعلیم حاصل کرنا اتنا آسان کام نہیں تھا. یہ جو شاہ تھا, اس کا جو باپ تھا رضا خان اس کا نام تھا, اس رضا خان کے زمانے میں علماء پر بڑی سختیاں تھیں, بے تحاشا علماء لباس پہن کے باہر نہیں آ سکتے تھے اس لباس کے اندر, یا آتے تو بڑی مطلب بعض ہی آ سکتے تھے, ہر کوئی نہیں آ سکتا. اسی طرح سے حتیٰ کہ عورتوں پہ اتنی پابندی تھی کہ کوئی عورت چادر پہن کر بازار باہر نہیں آ سکتی, اپنے گھر سے نہیں نکل سکتی. جس عورت کو پردہ کرنا وہ گھر کے اندر بیٹھے, گھر سے باہر نکلے گی چادر اس کی پولیس والا کھینچ لے گا. یہ اتنا سخت آدمی تھا, بہت ہی جاہل. میں خیال اس کو رہنے دیجئے تاکہ ہم گفتگو آرام سے کر سکیں.
محمد والے محمد صلوات.
بہت جاہل قسم کا بادشاہ تھا اور اس کو ذرا سا بھی اس بات کا احساس نہیں تھا کہ میں کوئی جمہوریت ہوتی ہے, کوئی انسانی حقوق ہوتے ہیں, کسی کا خیال رکھنا چاہیے, بالکل نہیں. عامر, ٹوٹل عامر. میرا خیال ہے رہنے دیجئے اس کو تاکہ ہم آرام سے گفتگو تو کر سکیں. اس کو رہنے دیں. اتنے لوگ بھی زیادہ نہیں ہیں, میرا خیال اتنی آواز تو پہنچ ہی رہی ہوگی, اور اگر نہیں پہنچ رہی تو جگہ بہت ہے. ہمارے مومنین تھوڑا سا آگے آ جائیں گے تو ہم آرام سے.
اللہ محمد علی محمد.
تقریباً 12 سال کی عمر میں یہ دینی تعلیم حاصل کرنے چلے گئے, اس پہلے مشہد گئے, بعد میں قم پہنچے. ایک حدیث ہے ہمارے پاس کہ العالم بے زمانے ہی, جو عالم ہوگا اپنے زمانے کا, جو اپنے زمانے کے حالات کو جانتا ہوگا, لا تہجم علیہ اللوابس, مشکل یہ اشتباہات, غلطیاں, شبہات, چیزوں کو نہ سمجھنا, معاملات کو نہ سمجھنا, یہ ایسے عالم کے اوپر وارد نہیں ہوتے. یہ کسی عالم, ایسے عالم کو جو زمانے کو اچھی طرح جانتا ہو تنگ نہیں کرتے. وہ اتنا گہرا آدمی ہوتا ہے جو اپنے زمانے کا عالم ہو کہ وہ اندر تک اتر جاتا ہے اور پھر اصل بات کو سمجھ لیتا ہے کہ اصل مشکل کیا ہے. لہٰذا کوئی اس کو اتنی آسانی سے دھوکے میں نہیں ڈال سکتا, حالات اس کو اتنی آسانی سے دھوکے میں ڈال. یہ شہید مرتضیٰ متحری کی یہ خاصیت تھی. یہ تعلیم حاصل کرنے گئے, تعلیم حاصل کرنے کے بعد یہ ایک بہت بڑے عالم بن گئے. جو بھی اچھا پڑھا لکھا عالم ہوتا ہے اس کی فرسٹ پرائیورٹی یہ ہوتی ہے, اس کی خواہش یہ ہوتی ہے, بالکل ایسے جیسے یونیورسٹیز میں ہوتا ہے, جیسے یونیورسٹیز میں ہوتا ہے کہ دیکھیں ڈسٹربنس, جو یونیورسٹی کا اچھا طالب علم ہوگا اس کی ایک فطری خواہش ہوگی کہ میں بھی ٹیچر بنوں. یعنی جو کچھ میں نے اچھی تعلیم حاصل کی ہے میں کسی اور فیلڈ میں جانے کے بجائے کوشش کروں کہ میں خود ٹیچر بن جاؤں اور جو کچھ میں نے حاصل کیا لوگوں تک پہنچاؤں. تو وہ ایک بڑے اچھے عالم دین تھے, بڑی اعلیٰ پائی کی کتابوں کا درس دیا کرتے تھے. لیکن جب انہوں نے محسوس کیا کہ میرے لیے بہتر یہ ہے, میں بہتر خدمت کر سکوں گا دین کی اگر میں قم کا حوضہ چھوڑ کے تہران شفٹ ہو جاؤں. یہ اچھے خاصے استاد تھے وہاں پر, اور وہاں رہتے تو ایک بہت مثلا معروف مشہور استاد بن جاتے. یہ چھوڑ کے چلے گئے تہران, اور تہران میں ان کا عالم یہ تھا کہ جب یہ درس دیا کرتے تھے تو ایک ڈاکٹر ہیں, عالم دین ہیں, اور انہوں نے ڈاکٹریٹ کیا ہوا ہے, ڈاکٹر باقر حجتی, وہ یہ کہتے ہیں کہ صبح فجر کی نماز یہ مدرسے میں آ کے پڑھتے تھے. یعنی کبھی یہ گھر سے نکلتے ہوں گے, اس کے بعد فجر کی نماز مدرسے میں آ کے پڑھتے تھے. مدرسے میں نماز پڑھنے کے بعد جو دعائیں وغیرہ ہیں تو تلاوت جو بھی کرنا ہوگا, اس کے بعد ایک چائے کا کپ پیتے تھے, اور اس کے بعد وہ صبح سویرے درس دینا شروع کرتے تھے. کچھ لوگ آئے ان کو درس دیا وہ چلے گئے, دوسرے لوگ آئے ان کو درس دیا چلے گئے. صبح سویرے ان کا یہ کام شروع ہو جاتا تھا اور 8-9 بجے تک وہ یہی کام کرتے رہتے تھے. یعنی اتنا درس دینے کے اور دین کو پھیلانے کے اتنا ان کو اشتیاق ہوتا تھا کہ وہ ایک وقت ایک ٹائم بھی ضائع نہیں کرتے تھے. خود کتابیں لکھنے کے اعتبار سے, تقریریں کرنے کے اعتبار سے ایک بہترین مقرر, بہترین مقرر. دیکھیں ایران کا ایک طریقہ ہے, ایران میں آپ جائیے وہاں پہ جو مجالس عزا ہوتی ہیں اس میں ایک عالم دین آئیں گے اور ممبر پہ بیٹھ کے تقریر کریں گے. اس کے بعد اگر ان کا موڈ ہو تو مصائب پڑھیں گے, نہیں پڑھنا چاہیں تو نہیں پڑھیں گے. یہ وہاں کی کوئی لازمی شرط نہیں ہے مجلس کی. مصائب پڑھنے کے لیے ایک اور صاحب ہوں گے, وہ آئیں گے اور وہ اپنے مصائب پڑھ دیں گے. یعنی مقرر کو آ کے صرف تقریر کرنی ہوتی ہے. اگر مصائب پڑھنا چاہے تو ٹھیک ہے, نہیں پڑھنا چاہے تو کوئی حرج نہیں ہے, مصائب پڑھنے کے لیے دوسرے صاحب ہوں گے. شہید متحری ایک بہترین ذاکر بھی تھے, بہت بڑے عالم تھے اور بہت بڑے ذاکر تھے, بہترین مصائب پڑھتے تھے. اور وہ کہتے تھے کہ مصائب پڑھنے کے لیے مقررین کو ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے, اتنے بہترین مصائب کتابوں کے اندر, تاریخی کتابوں کے اندر مستند مصائب موجود ہیں کہ یہ جو ادھر کے واقعات سنانا ادھر کے واقعات سنانا ضرورت نہیں ہے, کیونکہ خود بہت بڑے محقق تھے. لہٰذا وہ کہتے تھے کہ نہیں, میں آپ کے سامنے مصائب پڑھ کے سناتا ہوں. تو بڑے اس بارے میں محتاط تھے کہ نہیں, مصائب ہونے چاہیے لیکن وہ مصائب ہونے چاہیے جو مستند ہیں, اپنی طرح سے بنانے کی ضرورت نہیں ہے. اور بہترین مصائب پڑھتے تھے, بہترین ذاکر تھے, بہترین مجلس, بہترین مصائب. یہ ان کی ایک اہم خاصیت تھی. جب ان کو مجالس کا موقع ملتا تھا تو بہترین تقاریر تیار کرتے. چہاردہ معصومین پر انہوں نے بہترین تقریریں کی ہیں. امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر بہترین تقریریں موجود ہیں, بہترین فضائل کے ساتھ اور بہترین مصائب کے ساتھ تقریریں موجود ہیں ان کی. مجھے نہیں معلوم ترجمہ ہوا یا نہیں ہوا اس کتاب کا جو جس کی اشارہ کر رہا ہوں میں, لیکن بہترین تقریریں ان کی موجود ہیں جس میں بہترین فضائل بھی ہیں امیر المومنین کے اور بہترین مصائب بھی ہیں. تو بہت بڑے ذاکر تھے, اس کے علاوہ بہت بڑے محقق تھے. ان کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ تھی کہ علم فلسفہ پر ان کو بڑا عبور حاصل تھا. فلسفہ ایک ایسی چیز ہے جو آج بھی آپ کو ایران میں حوزہ علمی قم کے اندر ہر جگہ نہیں ملے گی. یعنی فقہ و اصول کے اساتید بہت مل جائیں گے, عربی زبان کے اساتید بہت مل جائیں گے, منطق کے اور اصول کے اساتید بہت مل جائیں گے, تفسیر کے اساتید بھی مل جائیں گے, لیکن فلسفے کے استاد نسبتاً کم ملیں گے آج بھی. جبکہ اس زمانے میں تو فلسفے کے استاد خال خال ہوتے تھے, ملتے ہی نہیں تھے. ان کی ایک بہت بڑی خاصیت یہ تھی کہ یہ فلسفے کے بہت یعنی گہرائی کے ساتھ انہوں نے پڑھا ہوا تھا فلسفے کو, بہت گہرائی کے ساتھ. اور یہ خود کہتے ہیں کہ میری خواہش ہوتی تھی کہ میں اکیلے کمرے میں بیٹھ کے کائنات کے بارے میں سوچوں. شروع سے ان کی ایک ذہن میں تھا کہ فلسفے کے بارے میں سوچنا چاہیے, غور و فکر کرنا چاہیے, انسان کیا ہے, کائنات کیا ہے, ہم کیوں پیدا ہوئے, اگر ایسا ہے تو کیوں ہے, ایسا نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے, ایک ایک بات پہ سوچنا. کب مجھے بچپن سے ہی ایک میری سوچ بن گئی تھی کہ مجھے ان باروں میں سوچنا چاہیے, جبکہ میں نے ابھی فلسفہ پڑھنا شروع بھی نہیں کیا تھا. لیکن جب پھر حوزہ علمیہ قم آ گئے, وہاں پہ انہیں استاد ملے, آہستہ آہستہ انہوں نے فلسفے کو پڑھنا شروع کیا, تو پھر تو یہ ایک بہت بڑے فلسفی بن گئے, بہت بڑے فلسفی. دیکھیں ایسا نہیں گرامی, اب فلسفی کیا ہوتا ہے, وہ ہر بات کی بنیاد پہ غور کر رہا ہوتا ہے. یہ واقعہ شہید متحری کے استاد سے منسوب ہے, آیت اللہ طباطبائی, جنہوں نے تفسیر میزان لکھی ہے. بہت بڑی شخصیت گزری ہے. یہ عظیم شخصیت مفسر بھی تھے اور بہت بڑے عالم بھی تھے اور فلسفے کا درس بھی دیتے تھے. واقعہ ان سے اس طرح سے منسوب ہے کہ آیت اللہ بروجردی نے ان تک کو پیغام بھجوایا کہ آپ اتنے بڑے عالم ہیں تو آپ فلسفے کا درس کیوں دے رہے ہیں, آپ آئیے کچھ اور جو رائج علوم ہیں ان کے درس دیجیے, فلسفے میں کیا آپ مثلاً. تو انہوں نے آیت اللہ محمود حسین طباطبائی, جنہوں نے المیزان تفسیر لکھی ہے, انہوں نے چند خطوط بھیجے آیت اللہ بروجردی کے پاس اور عرض کیا کہ یہ وہ سوالات ہیں جو مغربی ممالک سے متاثر لوگ فلسفے کے بارے میں کرتے ہیں, کہتے ہیں خدا کیا ہے, خدا کا ہونا کیوں ضروری ہے, علم اس چیز کا نام ہے, آپ کے یہاں علم کس چیز کو کہتے ہیں, یہ سب چیزیں مجھ سے پوچھتے ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں کا جواب دینا ضروری نہیں ہے تو ٹھیک ہے, میں بھی دوسرے دروس دینا شروع کر دیتا ہوں, اور اگر آپ اس کو سمجھتے ہیں تو پھر یہ جواب دینے والا کوئی تو ہونا چاہیے. جب آیت اللہ بروجردی نے وہ سوالات دیکھے تو کہا کہ نہیں, یہ جوابات ہر کوئی نہیں دے سکتا, اس کے لیے خاص مہارت, خاص اسپیشلٹی چاہیے, لہٰذا آپ اس کام کو جاری رکھیں. وہ استاد اور پھر ان کے بہترین شاگرد آیت اللہ شہید مرتضیٰ متحری, بہترین انہوں نے فلسفے پر کام کیا. اور یہ تہران پہنچے, تہران جانے کے بعد انہوں نے یونیورسٹی میں درس دینا شروع کیے, یونیورسٹی کے اندر درس دینا شروع کیے. یونیورسٹی کا جب انہوں نے امتحان دیا, یعنی استاد بننے کے لیے امتحان دیا, انٹرویو لیا گیا ان سے, تو ان سے شعبہ پوچھا گیا, انہوں نے کہا میں فلسفے میں ٹیچر بننا چاہتا ہوں, پروفیسر بننا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے, آپ امتحان دیجئے, ہمارے جو فلسفے کے پروفیسرز ہیں ان کے سامنے جا کے بیٹھیے, وہ آپ کا انٹرویو لیں گے. جب انہوں نے انٹرویو دیا ہے تو وہ انٹرویو لینے والے استاد کہنے لگے کہ اگر 100 سے زیادہ مارکس ہوتے تو ہم آپ کو 100 سے زیادہ مارکس دے دیتے. वहाँ पे 20 मार्क्स का पेपर होता है, 100 का नहीं होता, वो तो मैंने आपको समझाने के लिए कहा, वहाँ 20 मार्क्स का पेपर होता है। अगर 20 मार्क्स से ज़्यादा देने की गुंजाइश होती तो हम आपको, जिसको हम आम जबान में कहते हैं भाई 101%, हालांकि फ़ीसद के बाद जो है फिर 101 की गुंजाइश नहीं रहती, लेकिन आम जबान में कहा जाता है 101% या 200%, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं कि अगर हमारे लिए मुमकिन होता तो 100% से ज़्यादा नंबर तुमको दे देते। ये इतने माहिर थे फ़लसफे में कि यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर इनके सामने बैठ के हैरान हो गए कि ये किस तरह के जवाब दे रहे हैं, ये तो शायद उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। बहरहाल ये वहाँ गए, और वहाँ जाने के बाद एक बहुत बड़ी मुश्किल थी ईरान के यूनिवर्सिटियों में, जो यकीनन पाकिस्तान में भी उस ज़माने में होगी, आज भी कमोबेश पाई जाती होगी। कम्युनिज्म का बड़ा होल्ड था उस ज़माने में, ईरान के अंदर भी बड़ा कम्युनिज्म का होल्ड था। रूस अपनी पूरी कोशिश कर रहा था कि सबको जो है दहरिया बना दे, सबको अल्लाह के बारे में मशकूक कर दे, सबको कम्युनिज्म की तरफ लेकर आ जाए। अमेरिका का होल्ड ज़रूर था, लेकिन यूनिवर्सिटियों में नौजवानों के ऊपर कम्युनिज्म का बड़ा असर था। अब ऐसे मौके पर किसी को आके इनका जवाब देना था, अगर जवाब ना दिया जाता तो इसका ज़िम्मेदार कौन होता अगर सबके सब मसलन कम्युनिज्म की तरफ चले जाते। ये आए, आकर इन्होंने किताबें लिखी। एक किताब है इनकी फ़लसफे के हवाले से, इलल गिराइश में मादीगरी, ये कम्युनिज्म और मादा परस्ती की तरफ जो लोग चले जाते हैं उसके असबाब क्या हैं। बेहतरीन किताब लिखी उन्होंने कि ये असबाब हैं क्या, आखिर लोग क्यों जाते हैं वहाँ पर। इसी तरह से इन्होंने एक किताब वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, एक और बहस चल रही थी कि हमारा ईरान बहुत अच्छा था, हमारे पास 2500 साल पुरानी सकाफत तहजीब मौजूद है, ये इस्लाम तो 1400 साल पहले आया है, इस्लाम की तहजीब व सकाफत 1400 साल पुरानी है और हमारी तहजीब व सकाफत 2500 साल पुरानी है, हम तो ईरानी हैं, इस्लाम ने हमें दिया क्या है। इन्होंने आकर किताब लिखी। अब देखिए इसका मुकाबला करना है, उलमा का काम यही तो है कि लोगों को शुबहात से निकालना, खुदा ना खास्ता इन्हिराफ की तरफ ना चले जाएं। अब आपने किताब लिखी, किताब का नाम है खिदमात मुतकाबिल इस्लाम व ईरान, यानी इस्लाम ने ईरान की क्या खिदमत की है और किस गुमराही में पड़ा हुआ था ईरान, उसको कहां से कहां पहुंचा दिया, और हां दूसरी तरफ से ईरान ने भी बहरहाल इस्लाम की खिदमत की है, और ऐसी जगहों पर कि जहां पर मसलन इस्लाम नहीं पहुंचा था वहां पर ईरान से फौजें गईं, इस्लाम को वहां पहुंचा। इसी तरह से अभी जो हौज़ा इल्मिया कुम है उसके ज़रिए से इस्लाम के बहुत सारी मुश्किलात और बहुत सारे सवालात के जवाब दिए जा रहे हैं। तो दोनों तरफ से उन्होंने किताब लिखी, खिदमात मुतकाबिले इस्लाम व ईरान, ईरान और इस्लाम के बाहमी एक दूसरे की खिदमतें। इस तरह से क्या हुआ, वो जो नेशनलिज़म वहाँ फैल रहा था, और ये नेशनलिज़म किसके मुकाबले में आ रहा था, इस्लाम के मुकाबले में। एक तो नेशनलिज़म वैसे ही गलत, इन ताज़ा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है, जो पै रहन इसका है वो मज़हब का कफन है। अल्लामा इकबाल, इन ताज़ा खुदाओं में, खुदा कहा है, इन ताज़ा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है, वतन परस्ती और इस किस्म के अल्फाज कौम परस्ती, ये खुदा बन जाता है इंसान के लिए कभी कभार। जो पै रहन इसका है वो मज़हब का कफन है, जिसने इसको अपना पैराहन बना लिया इसका मतलब ये कि उसने मज़हब को आहिस्ता आहिस्ता कफन पहना दिया। मज़हब परस्ती और कौम परस्ती एक साथ नहीं चल सकती, ये कभी ना कभी आके टकराव होगा, और या इधर जाना पड़ेगा या उधर जाना पड़ेगा। तो शहीद मुतहरी ने उस वक्त ये किताब लिखी और लोगों को एहसास दिलाया कि नहीं, हम कौम परस्त लोग नहीं हैं। नेशनलिज्म वहाँ पर कहा जाता है नेशनलिज़म को, उसका उन्होंने वहाँ पर जवाब दिया। तो आपके इल्मी जो सिलसिला था वो कुछ इस किस्म का था कि मैं अगर आपकी खिदमत में वो किताबों का एक फहरिस्त तो नहीं पेश करूँगा, सिर्फ बताऊँगा कि कौन कौन से मौजूआत पे उन्होंने गुफ्तगू की है। मतलब मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया फ़लसफ़े पर उन्होंने गुफ्तगू की, फ़लसफ़े उनके कई कई किताबें हैं, नकदी बर मार्क्सिज्म यानी मार्क्सिज्म के ऊपर उनकी तनकीद, एक है इनकी किताब शिनाख्त, एक है इनकी किताब फितरत, ये सब फ़लसफ़ी किताबें हैं। इलल गिराइश में मादीगरी मैंने आपको बताया, जामे व तारीख, हरकत व ज़मान दर फ़लसफ़ा इस्लामी, फ़लसफ़ा अखलाक, फ़लसफ़ा तारीख, इसके अलावा इंसान व सरनविश, ये सब बहुत सारी किताबें हैं, اور ان سب کے بارے میں اگر تھوڑا تھوڑا سب بتاؤں گا تو بہت ٹائم لگ جائے گا، لہٰذا ہم اس طرف نہیں جائیں گے۔ واپس آتے ہیں تفسیر پہ، انہوں نے ان کی کتابیں موجود ہیں، یہ درس دیا کرتے تھے، تفسیر کا باقاعدہ لکھی نہیں ہے، انہوں نے درس دیے ہیں اور ان کو لکھ لیا گیا ہے۔ آشنائی با قرآن کے نام سے مختلف سوروں کی تفسیریں ہیں ان کی۔ اس کے علاوہ آشنائی با علوم اسلامی، یعنی مختلف علوم اسلامی، منطق کیا ہے، نحو کیا ہے، صرف کیا ہے، اس کے بارے میں انہوں نے یونیورسٹی میں درس دیے ہیں، اس کو بہت آسان زبان میں بیان کیا، اس کو لکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اقتصاد پر آپ نے کتابیں لکھی ہیں، مسئلہ ربا، سود کا مسئلہ، نظر بے نظام اقتصادی اسلام، اسلام کے اقتصادی نظام پر ایک نظر، عورتوں کے حقوق، بڑے اس پر بحث ہوتی ہے، آپ نے اس پر بھی ایک کتاب لکھی۔ ایک شخص تھا، اس نے اخبار میں مقالہ لکھا عورتوں کے حقوق کے بارے میں کہ اسلام میں عورتوں کے پاس حقوق نہیں ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ اس طرح سے تو اسلام کے خلاف ایک بلا وجہ کا پروپیگنڈا پھیل رہا ہے، اسلام میں کہاں عورتوں کے حقوق نہیں ہے، بہت ہے۔ انہوں نے جواب دیا تو ادھر سے اس نے پھر مقالہ لکھا، تو مقالہ اور مقالہ، اس طرح سے کافی عرصے تک سلسلہ چلا اور اس طرح سے ایک کتاب بن گئی۔ تو اس طرح سے آپ کی عورتوں کے بارے میں کئی کتابیں ہیں، مسئلہ حجاب کے نام سے بھی ایک کتاب ہے جس میں خاص حجاب کی طرف گفتگو ہے، اور ایک جو ہے وہ عورت پردے کی آغوش میں، اس کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے، اور حقوق زن در اسلام، اسلام میں عورتوں کے حقوق، اس کے نام سے ایک بہت پیاری کتاب جو ہے وہ آپ نے لکھی، جس میں اسلام میں عورتوں کے حقوق نہ ہونے پہ جو اعتراضات ہیں اس کے بہترین آپ نے جوابات دیے۔ مثلاً آپ ایک سوچئے ذرا کہ ہر ایک کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ عورت کو جب وراثت ملتی ہے تو سب جگہ مشہور ہے کہ بھائی کو ڈبل ملے گا اور بہن کو آدھا ملے گا، ایسا کیوں ہے، اس کی وجہ کیا ہے، کیا اس کے پیچھے کوئی فلسفہ ہے، یا یہ عورت کو اسلام نے مرد کی نسبت آدھی اہمیت دی ہے اس لیے ایسا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، اس کے پیچھے بہت گہرا فلسفہ ہے، میں ابھی اس کی طرف نہیں جا سکتا، صرف بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ ایک مسئلہ ہے جو آپ کے بھی ذہن میں، اس زمانے بھی لوگوں کے ذہن میں تھا، انہوں نے آ کر اس کا جواب دیا۔ اس طرح کے بہت سارے اعتراض، پردے کا اعتراض، آپ نے اس کا جواب دیا، گواہی کا اعتراض، عورت کی گواہی آدھی ہے، اس کا اعتراض، اس کا جواب دیا، تو پورا نظام بتایا آپ نے کہ عورتوں کے حقوق کا باقاعدہ اسلام کے اندر نظام موجود ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے سیرت نبوی پر بہترین درس دیے، ترجمہ اس کا ہو چکا ہے، چھپ بھی چکی ہے کتاب۔ نہج البلاغہ پر آپ نے ایک درس دیے، وہ کتاب آ چکی ہے۔ ختم نبوت، توبہ، واہی و نبوت، سیرہ معصومین، تمام معصومین پر ایک ایک دو دو درس، زیادہ نہیں، ان کو کہیں شاید موقع ملا تھا 10-12 تقریریں کرنے کا، تو انہوں نے کیا کیا کہ تمام آئمہ کا زندگی کے بارے میں خلاصہ بیان کرنا شروع کیا۔ بہت پیاری کتاب ہے، ترجمہ اس کا ہو چکا ہے، اور ایک کتاب چھپ بھی چکی ہے، دوبارہ بھی ترجمہ ہے، وہ بھی چھپے گی انشاءاللہ۔ عدل الہی، اب عدل الہی پہ دیکھیں کتنے اہم سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ دیکھیں مثال کی بات ہے، ہر ایک کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عادل ہے تو بھائی اللہ نے یہ بیماریاں کیوں خلق کر دی؟ ٹھیک ہے، صحت خلق کرتا، بیماری کیوں خلق کر دی؟ اگر اللہ تعالیٰ عادل ہے تو زندگی خلق کرتا، موت کیوں خلق کی؟ اللہ تعالیٰ عادل ہے تو شیطان کو کس نے خلق کیا؟ سوالات لوگوں کے ذہن میں آ سکتے ہیں۔ اگر اللہ عادل ہے تو زلزلے کیوں آتے ہیں، سیلاب کیوں آ جاتے ہیں، وبائیں کیوں پھیل جاتی ہیں، عجیب غریب بیماریاں آ جاتی ہیں، 10-10, 20-20, 5-500 افراد، 5-5 ہزار افراد، اور کبھی اس سے بھی زیادہ لوگ لقمہ اجل بن جاتے ہیں، تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ عادل ہے تو یہ سب کیوں ہے؟ آیا اسلام کے پاس کا جواب ہے یا نہیں ہے؟ نوجوانوں کے ذہن میں سوالات ہیں۔ شہید متحری نے اس پہ بھی ایک بہترین کتاب لکھی عدل الہی کے نام سے۔ البتہ یہ عدل الہی کتاب ان سوالات کے جوابات دیتی ہے، لیکن ان سوالات کے جو جوابات دیتی ہے وہ ہائی لیول کے جوابات ہیں، یونیورسٹی لیول کے جوابات ہیں۔ آپ میں سے جو لوگ ماسٹرز کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں، یہ اس لیول کے جوابات ہیں، لیکن اگر آپ نے زیادہ اسٹڈی نہیں کیے تو پھر آپ اس کے لیے دوسرے علماء کی کتاب پڑھیں۔ مثلا فرض کر لیں مکتب رسول، بہت پیاری کتاب ہے، اس میں بھی آپ کو ان سوالات کے جوابات مل جائیں گے۔ یہ کتاب محسن کراتی صاحب کی ہے۔ اس کے علاوہ آپ آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی کی کتاب پڑھ سکتے ہیں اصول عقائد کے نام سے، اس میں بھی آپ کو ان سوالات کے جوابات مل جائیں گے۔ وہ جوابات ذرا سادے عوامی لیول کے ہیں، لیکن شہید متحری نے جوابات دیے ہیں وہ یونیورسٹی لیول کے جوابات ہیں۔ اب آپ کسی یونیورسٹی لیول کے پروفیسر کو کوئی سادہ سی کتاب دیں گے تو وہ دیکھے گا اور کہے گا مثلا اس میں اچھی باتیں بھی لکھی ہوں تو مثلا شاید اس کے لیے وہ کہے یہ میرے معیار کی کتاب نہیں ہے, میں پڑھوں گا بھی نہیں اس کو. اس کو ذرا اپنے معیار کی کتاب چاہیے, ذرا اس میں فلسفہ ہو, اس میں کچھ گہری باتیں ہوں. تو شہید متحری نے اس لیول کی کتاب لکھی. اگر آپ میں سے کوئی اس کو پڑھنا چاہے تو اگر وہ ماسٹرز کیا ہوا تو اس کو بڑا مزہ آئے گا پڑھنے میں, اور اگر سادہ کتاب پڑھنا چاہتا ہے تو پھر جو ہے وہ دوسری کتابوں کی طرف رجوع کرے. تو آپ نے بہت پیاری کتاب لکھی عدل الہی پر, قیامت پر آپ کی کتاب موجود ہے, توحید پر آپ کی کتاب موجود ہے, پیغمبر اسلام پر آپ کی بڑی کتابیں موجود ہیں, پیغمبر امی, ختم نبوت اور سیرت سیری در سیرت نبوی. اس کے علاوہ مولا علی پر بھی بڑی کتابیں ہیں, جاذبہ و دافعہ علی علیہ السلام, یعنی علی میں جذب کرنے کی کیا قوتیں تھیں, علی میں لوگوں کو بھگانے کی کیا قوتیں تھیں, دور کرنے کی. دیکھیے صرف جذب کرنا اچھی بات نہیں ہے. اگر ایک آدمی ایسا دنیا میں پایا جاتا ہے جس سے دوست دشمن سب خوش ہیں, اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہے. جس سے دوست بھی خوش ہوں دشمن بھی خوش ہوں اتنے ہی, اور اس میں کوئی گڑبڑ نہ ہو, ایسا ہو نہیں سکتا. یقیناً کہیں نہ کہیں وہ گڑبڑ کر رہا ہے کہ دونوں گروپوں کو اپنے ساتھ لے کر چل رہا ہے. تو جس کے اندر سچائی ہوگی وہ ایک طرف ہوگا, اچھے لوگ اس کو پسند کریں گے, برے لوگ اس کو پسند نہیں کریں گے. تو کیا علی میں کچھ ایسی قوتیں تھیں کہ جو جس سے لوگ بھاگتے تھے؟ بہت ساری قوتیں تھیں, علی سے بہت سارے لوگ بھاگ گئے, حتیٰ کہ علی کے بھائی بھی علی کے پاس نہیں ٹھہر سکے. علی کے بھائی آئے کہا کہ ہمیں گھر میں بڑی غربت ہے, بچوں کے پاس کھانے پینے کو نہیں ہے, بڑا قرضہ ہو گیا ہے, کچھ پیسے مل جائیں. آپ خلیفہ ہیں, بھائی آیا ہے کہ میں تمہیں نہیں دے سکتا. اس کے لیے پھر وہ روایت ملتی ہے کہ بعض میں یہ کہتے ہیں کہ کمبر سے کہا کہ جاؤ ان کو بازار لے جاؤ اور کسی کا بھی دروازہ توڑو اور وہاں سے سامان نکال کے ان کو دے دو, پیسے دے دو وہاں سے نکال کے. کہا آپ مجھ سے چوری کروا رہے ہیں؟ تو کہا کہ تم مجھ سے بیت المال مسلمین میں چوری کروانا چاہتے ہو تو کوئی حرج نہیں, اور میں تم سے صرف ایک دکان میں چوری کرو, تم کو اعتراض ہے؟ یا بعض روایت میں یہ کہتے ہیں کہ آپ نے آگ گرم کی, آگ اور اس کے بعد ایک گرم چیز اٹھا کے اس کے نزدیک لے گئے, تو کہا آپ مجھے کیوں جلا رہے ہیں؟ تو کہا کہ تم تو اس چھوٹی سی آگ سے بھی بھاگ رہے ہو اور مجھے جو ہے جہنم کی آگ میں ڈالنا چاہتے ہو کہ میں اپنے بھائی کو جو ہے وہ ایکسٹرا طور پہ نواز دوں. ہاں میں تمہاری مشکل حل کروں گا, کب کروں گا؟ جب مجھے تنخواہ ملے گی, جب مہینے کے شروع مجھے تنخواہ ملے گی تو میں اس میں سے کوشش کروں گا کہ تمہارے لیے کچھ پیسے الگ سے نکالوں. تمہاری مشکل حل کرنا چاہتا ہوں لیکن غلط جگہ سے حل نہیں کروں گا, بیت المال مسلمین سے حل نہیں کروں گا اس مسئلے کو. خوب آپ نے دیکھا کہ علی کے پاس جاذبہ بھی ہے, علی کے پاس دافعہ بھی ہے. تو شہید متحری نے اس میں بہترین کتاب لکھی جس میں دونوں باتوں کی طرف اشارہ کیا کہ علی میں کیا جاذبے ہیں اور کیا دافعے پائے جاتے ہیں. شہید متحری کی ایک اور کتاب کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا, اسلام اور دور حاضر کے تقاضے. اسلام اور دور حاضر کے تقاضے, وہ کتاب اگر آپ, انہوں نے وہ 35 سال پہلے شہید ہو چکے ہیں لیکن اگر وہ کتاب بازار میں ملتی ہے, دو جلدیں ہیں, ایک جلد کا ترجمہ ہو چکا ہے, چھپ چکی ہے, اگر اس کو آپ اٹھا کے پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو 35 سال پہلے جو آدمی شہید ہو چکا ہے اس نے اپنی زندگی میں پتہ نہیں کتنے سال پہلے یہ کتاب لکھی ہوگی. ٹھیک, وہ کتاب آج کے زمانے میں بھی آپ دیکھیں گے نا تو آپ کو لگے گا آج کے زمانے کے مسائل اس کے اندر پیش کر رہے ہیں وہ, کہ یہ مسائل نہیں, یہ اس کے جوابات ہیں. یعنی ان کی اتنی نظر گہری تھی, ان کے جوابات ایسے گہرے ہوتے تھے کہ اس زمانے کے لوگوں کے بھی مسائل کو بھی حل کرتے تھے, اور آج کے زمانے کے لوگوں کے ذہن میں جو اشکالات اعتراضات ہیں اس کے جوابات بھی آپ اس کے اندر دیتے ہیں. بڑی پیاری کتاب ہے, اگر موقع ملے ضرور اس کو دیکھیے. اچھا, اس کے علاوہ ایک عجیب بات آپ کو بتاؤں, شہید متحری کی میں نے ایک کتاب کا نام آپ کو بتایا کہ عدل الہی, جو یونیورسٹی کے لیول کی کتاب ہے. البتہ جو ان کی فلسفی کتابیں ہیں وہ بھی فلسفی اور فلسفے کے ماہرین ہی پڑھ اور سمجھ سکتے ہیں, لیکن عدل الہی جس کا موضوع عام ہے لیکن اس کے اندر جو لیول ہے اس کتاب کو لکھنے کا وہ ہائی لیول ہے. لیکن آپ اندازہ لگائیے جو بات ابھی میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں, شہید متحری اتنے ہائی لیول کی بات بھی کر سکتے ہیں اور اتنے ہائی لیول کی بات کرنے کی صلاحیت رکھنے والا انسان ایک کتاب لکھتا ہے, اس کا نام ہے سچی کہانیاں. بچوں کے لیے چھوٹی چھوٹی سی کہانیاں لکھی ہیں. لوگوں نے ان سے کہا کہ حضور آپ ماشاءاللہ اتنی بڑی شخصیت, آپ کو تقریر کرنی ہے تو جناب کو اسی میں آج کی زبان میں اگر ہم کہنا چاہیں کہ آپ کسی چھوٹی جگہ پر تقریر نہ کریں, آپ ماشاءاللہ اتنے بڑے عالم ہیں, علامہ ہیں, آپ کم از کم جو آپ کو تقریر کرنی چاہیے وہ بڑی بڑی امام بارگاہ ہونی چاہیے, چھوٹے چھوٹے گھروں میں آپ کہاں تقریر کرتے ہیں, بڑے جو ہوں گے ان کے لوگ ممکن ہے ایسا مشورہ دیتے ہوں. تو ان کو ہی مشورہ دیا گیا, انہوں نے لکھا ہے انہوں نے کہ مجھے مشورہ دیا گیا کہ بھائی آپ آئیے اور ذرا ہائی لیول کی کتابیں لکھیں, یہ آپ نے کیا بچوں کی کتابیں لکھنا شروع کر دی. انہوں نے کہا کہ نہیں, میں نے دیکھا کہ بچوں کو کتابیں پڑھنے کے لیے چاہیے, ان کے پاس کوئی اسلامی کتاب نہیں ہے, لہٰذا میں نے اپنی ذمہ داری سمجھی, وظیفہ سمجھا کہ نہیں بچوں کے لیے کتابیں لکھوں گا. بس میں اب نتیجے کی طرف جانا چاہ رہا ہوں کتابوں کے حوالے سے جو آپ کی میں نے گفتگو کی آپ کے خدام نے. شہید متحری نے ہمیشہ اپنی ذمہ داری کو مد نظر رکھا. اگر ذمہ داری سمجھی تو بچوں کے لیے کتاب لکھی, ذمہ داری سمجھی تو عدل الہی کتاب لکھی, ذمہ داری سمجھی تو فلسفے پہ کتاب لکھی, ذمہ داری سمجھی تو عورتوں کے حقوق پہ کتاب لکھی, ذمہ داری سمجھی تو آئمہ کی سیرت کو بیان کیا, ذمہ داری سمجھی تو کمیونزم پہ آ کے تنقید کی, ذمہ داری سمجھی تو کمبھ میں جا کے درس پڑھا, ذمہ داری سمجھی تو کمبھ جیسے مقدس جگہ کو چھوڑ کر تہران چلے گئے کہ نہیں میری ضرورت اس وقت تہران میں ہے, میں تہران میں جا کر یونیورسٹی میں جا کر لوگوں کو سنبھالوں ورنہ پورا یونیورسٹی ہاتھ سے نکل جائے گی. یہی ڈاکٹر باقر حجتی جن کا میں نے ذکر کیا, یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان سے کہا کہ استاد آپ جس کلاس کو جا کے درس دیتے ہیں یونیورسٹی میں, اس کلاس میں تو ہم سے جایا نہیں جاتا, اور جہاں جہاں آپ کو سیمینارز وغیرہ کے لیے بلاتے ہیں وہاں پہ جو شکلیں ہمیں نظر آتی ہیں, ظاہر ہے وہاں پہ لڑکے لڑکیاں سب ہیں, ہم اپنے آپ کو نہیں اچھا سمجھتے, مناسب نہیں سمجھتے کہ ہم وہاں جائیں, نہ ان کو اپنے مناسب سمجھتے ہیں ان محفلوں کو, نہ اپنے آپ کو ان محفلوں کو مناسب, ہم نہیں ہم سے اس لیے نہیں ہوتا. تو شہید متحری کہنے لگے ان سے کہ میں تمہارا استاد ہوں, میں وہاں جاتا ہوں اس لیے کہ نوجوانوں کو چھوڑ دینے سے ہی مشکلات پیدا ہوئی ہیں, ابھی تم اور چھوڑ دو گے تو ہمارے درمیان اور زیادہ فاصلے پیدا ہو جائیں گے, نہیں وہاں جاؤ, جاؤ اور جا کے ان کو درس دو, ان کو سمجھاؤ, ان کو صحیح طریقے سے راہ راست پر لے کر آؤ, انحراف سے بچاؤ. یہ ہے شہید متحری, اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا. آج ہم 2014 کے اندر ان کی شہادت کے 35 سال بعد ان کو یاد کر رہے ہیں, وجہ کیا ہے؟ وجہ آپ کی خدمت میں پیش کروں. امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں, العالم حی وان کان میتا, عالم زندہ ہوتا ہے اگرچہ اس دنیا سے گزر جائے, والجاہل میت وان کان حیا, اور جاہل مردہ ہوتا ہے اگرچہ سانس بھی لے رہا ہو, کھانا بھی کھا رہا ہو, چل پھر بھی رہا ہو. عالم مردہ ہونے کے باوجود زندہ ہے, کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنی زندگی میں اتنے سارے انسانوں کو زندہ کر دیا ہے, اتنے سارے انسانوں کو گمراہی سے بچا لیا ہے کہ ایک آدمی کو ہدایت دینا پوری انسانیت کو ہدایت دینے کے برابر ہے. اور عالم بہت سارے اپنے ماننے والوں کو, اپنے سننے والوں کو ہدایت دے چکا ہوتا ہے. حدیثوں میں ہے کہ جب عابد عبادت گزار محشر میں جائے گا تو کہا جائے گا اس کو جنت میں لے جاؤ, بہت عبادت کرتا تھا, بہت نیک تھا, اس کو جنت میں جانے دو. عالم جب جنت میں جا رہا ہوگا تو اس کو روک لیا جائے گا, تو ایک دفعہ وہ پریشان تو ہوگا کہ بھائی عابد کو تو بھیج دیا, مجھے روک لیا, اللہ خیر کرے, پتہ نہیں کیا مجھ سے سوال جواب ہونے والے. تو کہا کہ نہیں تم رکو یہاں پر, اور جس نے تم سے ہدایت حاصل کی ہے, تمہارے شاگرد رہے ہیں, انحراف سے بچے ہیں, نیک راستے پر آئے ہیں, ان سب کی شفاعت کرو, اپنے ساتھ لے کر جاؤ. اچھا یہ خوبی شہید کے لیے بھی ہے, اور یہ عالم جو عالم بھی ہو اور ساتھ میں شہید بھی ہو تو اس کے کیا کیا. اچھا عزیز گرامی, یہ جو شخصیت تھی آپ نے اندازہ لگایا کہ ان کی زندگی کی ایک اہم خاصیت کیا تھی؟ ذمہ داری کو ادا کرنا, جو ذمہ داری سمجھی اس کو ادا کیا. ان کی غریب پروری کا اندازہ واقعہ سنا کے آپ کو سامنے پیش کروں. یہ کہتے ہیں, ایک صاحب کہتے ہیں جو ان کے ساتھ تھے, کہنے لگے ہم دونوں گاڑی میں جا رہے تھے, غالباً یہ ان کے ڈرائیور ہیں جو یہ واقعہ سنا رہے ہیں, یا کوئی ایسا شخص جو یعنی اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہو کہ میں ڈرائیور بنتا ہوں, یعنی باقاعدہ ملازم کی حیثیت سے نہیں ساتھ رہنے والا, کیونکہ کچھ لکھا ہوا میں نے نہیں دیکھا ان کے بارے میں کہ ڈرائیور کا لفظ ہے یا نہیں ہے. بہرحال ان کے ساتھ تھے, گاڑی چلا رہے ہیں. خیر میں گاڑی چلاتے ہوئے جا رہا تھا ایک جگہ, تو میں نے دیکھا کہ ایک بوڑھے سے صاحب ہیں اور وہ ایک بچے کو گود میں لے جا کے بڑے مشکل سے چلتے ہوئے جا رہے ہیں. بہرحال میں گاڑی گزار تو آگے لے گیا, شہید متری نے اس بوڑھے پہ نظر ڈالی تو انہوں نے کہا مجھ جگہ رک جاؤ. بہرحال گاڑی تھوڑی آگے بڑھ چکی تھی, میں نے گاڑی روک لی. پھر گاڑی میں اتنی جگہ نہیں تھی تو میں آہستہ ریورس کر کے لایا اور اس بوڑھے کے پاس پہنچے تو شہید متری نے بوڑھے سے پوچھا کہ حضور کوئی خیریت تو ہے, آپ بچے کو اس بڑھاپے میں ایک بچے کو گود میں لے کے جا رہے ہیں, چھوٹا بچہ نہیں ہے, کم سن بچہ ہے لیکن چھوٹا نہیں ہے, کیا آپ جیسا بوڑھا آدمی اس کو اٹھائے خیریت کا؟ بچہ بیمار ہے, ڈاکٹروں کے پاس جا چکا ہوں لیکن کوئی بھی ڈاکٹر اس کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے, کہتے ہیں ہاسپٹل لے جاؤ, ہاسپٹل کے لیے میرے پاس خرچہ نہیں ہے, سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کروں. تو کہا کہ اچھا اندر بیٹھ جاؤ. بٹھا لیا اس کو, بٹھانے کے بعد کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروا دوں, آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ آپ کے لیے بہت دعائیں کروں گا اگر ایسا ہو جائے تو, اندھا کیا چاہے دعا کے, ہمیں اور کیا چاہیے؟ کہا بس ٹھیک ہے, آپ ایسا کریں ابھی اپنا گھر کا ایڈریس بتائیں, آپ کے گھر چلتے ہیں, شاید رات کو دیر ہو گئی ہوگی, ٹائم ایسا ہوگا, آپ کے گھر چلتے ہیں اور صبح یہ آپ کے پاس آئیں گے اور بچے کو لے کے ہاسپٹل جائیں گے. ٹھیک, کہاں اس کے گھر پہ اس کو پہنچایا, اپنے گھر گئے. جب صبح یہ ان کے پاس پہنچے ہیں, ڈرائیور ہیں یا جو بھی ہیں, ان سے کہا کہ تمہیں میں نے جو رات کو کام کہا تھا وہاں پہ جاؤ. ڈاکٹر صاحب ان کے جاننے والے تھے ہاسپٹل میں, ان کو فون کر دیا کہ بھائی میں یہ آدمی بھیج رہا ہوں, بچہ بھیج رہا ہوں, اس کو جو ہے وہ آپ ایڈمٹ کریں, اس کا علاج شروع کریں, اور اس سے کہا کہ میں جو ہے وہ خود کسی اور ذریعے سے چلا جاؤں گا, تم گاڑی لے کے بچے کے پاس جاؤ. یہ بچے کے پاس گیا, وہاں سے اس کے بعد جا کر ایڈمٹ کروایا, ڈاکٹر کا پتہ تھا, ڈاکٹر کے پاس گئے, شہید مرتضیٰ متحری استاد نے بھیجا, یہ وہ, خیر اس کا علاج ہوا. علاج جب مکمل ہو گیا تو شہید متحری نے تب تک پیسوں کا انتظام کیا, کیا پھر اس کو اپنے ڈرائیور کو پیسے دیے اور کہا کہ جاؤ جا کر پیمنٹ کرو اور بچے کو وہاں سے ڈسچارج کروانے کے بعد اس کی طبیعت ٹھیک ہو گئی, اس کے گھر تک پہنچا. یعنی وہ آدمی جو ہمارے یہاں فلسفی کہا جاتا ہے, ایسا فلسفی سے ہمارے ذہن میں کیا مراد آتی ہے؟ ایک فلسفی یعنی وہ شخص کہ جس کے بارے میں ہم نے ایسے لطیفے سن رکھے ہیں کہ جو چلتے چلتے سڑک پہ رک جاتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں چلتا, جو موزے دو کلر کے پہن لیتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں چلتا, جو ہاتھ میں مثال کی بات ہے لالٹین لے کے جاتا ہے, جب واپس آتا ہے تو مثلا پرندے کا پنجرا جو ہے اپنے ہاتھ میں لے کے آ جاتا ہے. یعنی فلسفی کا مطلب یہ ہے کہ ایک گمسم آدمی جس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے, یہ ہمارا خیال ہے. شہید متحری جیسے لوگوں کو جب ہم دیکھتے ہیں فلسفی, تو وہ سڑک پہ چلتے ہوئے بوڑھے آدمی کے گود میں اگر بچہ ہوتا ہے تو اس کو بھی ترک نہیں کرتے, فوراً سوچتے ہیں کہ چونکہ فلسفی سوچ بھی ہے یہاں پر, یہاں پہ بھی فلسفے کو نہیں چھوڑا ہوگا انہوں نے, لیکن اسی فلسفے نے ان کو بتایا ہے, فلسفہ الہی, اسی فلسفے نے ان کو بتایا ہے کہ اگر اس کو تمہاری ضرورت ہے اور تم اس کی کوئی خدمت کر سکتے ہو تمہیں رک جانا ہے. آپ رک گئے, اس کو بٹھایا اور اس کو اس کے گھر تک پہنچایا. اسی طرح سے اگر اور اس حوالے سے آپ کی بات کی جائے آپ کی زندگی کی, تو آپ کو مطلب شہادت سے کوئی خوف نہیں تھا, اس لیے کہ جو کام آپ کر رہے تھے وہ بہت سے لوگوں کو برا لگ رہا تھا. آپ کا کام کیا تھا؟ اصل کام شہید متری نے جو کیا ہے وہ یہ کیا ہے, ذمہ داری کو سمجھ کے جو کام کیا ہے وہ یہ کیا ہے. کیا کیا ہے؟ اس کی اس وقت ہمارے پاکستان میں بڑی ضرورت ہے. ایک چیز ہے التقاط. التقاط کہتے ہیں اچھی اور بری باتوں کو مکس کر دینا, بہت ساری اچھی باتوں کے درمیان ایک آدھ بری بات ڈال دینا جو بری ہو اور اچھی چیزوں کے درمیان گم ہو جائے, لوگ اچھی چیزوں کے ساتھ ساتھ وہ بھی اپنے اندر کیا کر لیں, لے جائیں, سمجھ لیں, ان کو بھی اچھا سمجھنے لگیں. مثال کی بات ہے, فرض کر لیجئے کہ हमारे मीडिया में ऐसा बहुत हो रहा है कि एक साहब आते हैं और बड़ी ही प्यारी प्यारी बातें करते हैं, उनके साथ दो चार उलमा भी बैठे हुए होते हैं, तकरीबन हर चैनल पे इस किस्म के मामलात हो रहे हैं, बड़ी प्यारी प्यारी बातें कर रहे होते हैं और उन प्यारी बातों के दरमियान वो अचानक पता चलता है कि वो मसलन कुछ ऐसे काम कर गए कि जिनसे पता चला कि ये तो इंतहाई मतलब इस्लाम के ख़िलाफ़ बातें हैं। मैं फ़र्ज़ आपको बता दूँ, एक फ़र्ज़ है, ये मैंने कभी किसी को देखा नहीं है, लेकिन ऐसा मुमकिन है। मुमकिन है कि एक बहुत बड़ा एंकर जो दीनी प्रोग्राम में आता हो, आपको किसी प्रोग्राम में किसी खातून से हाथ मिलाता हुआ मिल जाए, ठीक। अच्छा, अब ये क्या होगा, इसका नाम इल्तिकात है। यानी क्या, यानी एक तरफ से वो अपने आप को दीनी मशहूर करता है और इसी दीन के दरमियान आपके दिमाग में क्या डाल दिया कि औरतों से हाथ मिलाने में कोई हर्ज नहीं। अच्छा, औरतों से हाथ मिलाना ज़रा हमारे माशरे के लिहाज से बहुत ज़्यादा कभी हो जाएगा, चले उसने कुछ ऐसी बातें कर देनी है कि जिससे ये महसूस हो कि भाई अल्लाह तो बड़ा माफ़ करने वाला है, अगर थोड़ा बहुत औरतों ने बेपर्दगी भी कर ली तो कोई हर्ज नहीं है, ऐसा तो इस दुनिया में मुश्किल हो गया है, सारे दीनी अहकाम पर अमल मुश्किल हो गया है, इस दुनिया में और क्या किया जा सकता है, इस किस्म की बातें लोगों के जहन में डाल देना, बस अच्छाई के साथ बुराई को मिक्स करना, इसका नाम होता है इल्तिकात। ये शहीद मुतेरी के ज़माने में बड़ी तेज़ी से फैल रहा था, तो इसको रोकना ज़रूरी था। अच्छा, इसको रोकना मुश्किल काम है, क्यों, इसको ये समझ में मुश्किल से आता है। अच्छा, जो मिसालें मैंने आपी थी वो तो बिल्कुल क्लियर थी, लेकिन जब फ़लसफ़े के अंदर बहुत गहराई के साथ बहुत सी अच्छी बातों के दरमियान चंद गलत बातें डाल दी जाएं, इस्लाम है तो बहुत अच्छा, बड़ी अच्छी अच्छी बातें हैं, लेकिन इस ज़माने में ये अपनी जिम्मेदारी अदा कर सके मुश्किल, ये वो दौर नहीं है। अब हम औरतों को घरों में नहीं बिठा सकते, तरक्की नहीं कर पाएंगे हम लोग औरतों को घर बिठा के। अच्छा, औरतों को बाहर लाना पड़ेगा तो फिर क्या करें, औरतों को उसी तरह से बाहर लो जिस तरह मग़रिब लेकर आया है, ये फिर ये वो नहीं बताएंगे कभी भी, सिर्फ ये कहेंगे कि तरक्की का दौर है, तरक्की के दौर में औरत को आज़ाद होना चाहिए और इस्लाम भी औरत को आज़ादी देता है, इसमें कोई हरज नहीं है, लेकिन कौन सी आज़ादी देता है इसका कभी भी जिक्र नहीं आएगा। और फिर आज़ादी का लफ्ज़ लेकर फिर वो कहाँ चले जाएंगे, आज़ादी इज़ इक्वल टू मग़रिब की आज़ादी, ठीक। यानी उन्होंने क्या किया, इस्लाम के नाम पे बात को शुरू किया और हमें कहाँ पहुँचा दिया, हमें पहुँचा दिया मग़रिब की आज़ादी तक, इसका नाम इल्तिकात है, ठीक। फ़लसफ़े के दरमियान बहुत सारी मोटी मोटी बातों के दरमियान एक छोटी सी बात आ जाए, उसको पहचानना आसान नहीं होता, मुश्किल काम होता है। फिर उसको पहचानने के बाद उसका तोड़ निकालना, जवाब देना, ये उससे ज़्यादा मुश्किल काम होता है। शहीद मुतहरी ने ये अहम काम किया हुआ था, यूनिवर्सिटी में गए और वहाँ पर जो बहुत सारे कम्युनिस्ट टीचर्स थे उनके सामने जाके खड़े हो गए। वो टीचर अपने स्टूडेंट्स को अपनी बातें बताते थे, ये उनकी बातों को सुनने के बाद उनके जवाब दिया करते थे, लिहाजा उनका जो भी काम होता था वहाँ पे जाके ख़त्म हो जाता था, दुश्मन का काम उसका जवाब मिल जाते थे। वो स्टूडेंट जो उसकी बातें सुनकर उसका दिमाग तश्वीश का शिकार हो जाता था, प्रोपेगेंडे में आ जाता था, इन्हराफ की तरफ जाने लगता था, एक दफ़ा जब शहीद मुतहरी के तकरीर सुनता था तो उसका जहन थोड़ा सा इस तरफ आने लगता था। तो ये वो चीज़ें हैं जो शहीद मुतहरी ने बहुत बड़ा ज़बरदस्त काम किया है, आज भी हमारे अंदर ये मुश्किल मौजूद है। बस इस जाने गिरामी बातें बहुत सारी हैं इस बारे में। आखिरी जुमले में कह दूँ कि इमाम खुमैनी एक जगह पर कहते हैं रहमतुल्लाह अलैह कि आसार व कलम, आसार कलम व ज़बान उ, यानी शहीद मुतहरी के हाथ की लिखी हुई चीज़ें और बोली हुई तकरीरें, भी इस्तिस्ना, बग़ैर किसी इस्तिस्ना के, सब की सब आमू जंदे वरवान बख्श, बेहतरीन है, सब की सब किताबें और सब की सब तकरीर बेहतरीन है। फिर आगे एक जुमला और बोलते हैं, वो अजीब है, मन कसे दीगरी रा सुराग न दारा, मुझे दूसरा कोई ऐसा नहीं मिलता कि जिसके बारे में मैं कह सकूं कि इसकी सारी की सारी बातें, सब की सब बातें दुरुस्त हैं। ये इमाम खुमैनी कह रहे हैं रहमतुल्लाह अलैह कि शहीद मुतहरी जो कुछ कहते हैं और जो कुछ लिखते हैं सब का सब अच्छा है, लेकिन किसी और के बारे में मैं इतनी आसानी से ये बात नहीं कह सकता। बहुत बड़ी बात है जानी गिरामी के ایک مجتہد، ایک مرجع تقلید، اور وہ بھی امام خمینی جیسا، وہ کسی کی اس طرح سے تعریف کرے. اب میں امام خمینی کے کتنے سخت ہے اس بارے میں بس یہ بات بیان کر کے ختم کروں، ذہن میں بات آ گئی تو بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو. امام خمینی نے ایک نجف میں تھے اس وقت، انقلاب ابھی آیا نہیں تھا، انہوں نے ایک پیغام دیا فلسطین کے حوالے سے، فلسطین کی حمایت میں. کسی نے اس کا عربی میں ترجمہ کیا، اور عربی میں ترجمہ کیا، اور ترجمہ کرنے والے چونکہ بہت اچھے ادیب تھے، تو انہوں نے امام خمینی کے جو کلمات تھے اس میں اور چار چاند لگانے کی کوشش کی، اور جو اگر کلام مثلا اگر چار لائنوں کا تھا تو انہوں نے پانچ چھ لائنیں بنا دی، اور بڑا اس کے اندر جو ہے وہ. امام خمینی کو پتہ چلا، اس کو بلایا کہ ابھی اب اس کی تردید جاری کرو، ابھی اب اس کی تردید جاری، بولو گے نہیں کیا میں نے، یعنی امام خمینی کا یہ پیغام نہیں، یہ پیغام یہ ہے. کہا حضور میں نے کوئی غلط بات کوئی تھوڑی لکھی ہے، آپ ہی کی باتوں کو تھوڑا سا اور مسالہ لگا دیا، اور کیا کیا ہے میں نے. کہا نہیں بالکل بھی نہیں، اگر تم یہ کام نہیں کرو گے تو میں ابھی تردید جاری کر دوں گا اس کی. اتنے سخت تھے اس معاملے میں کہ اس طرح سے باتوں کی تحریف نہ کرو. جو شخص اس قدر، یعنی کوئی اس میں کوئی تحریف نہیں ہو رہی ہے، صرف کہی ہوئی بات کو تھوڑا سا مرچ مسالہ لگایا جا رہا ہے، اس کو بھی پسند نہیں کیا. تو جو شخص کلام میں اتنا سخت ہو، وہ کسی کی تعریف کرتے وقت ایک لفظ اوپر نیچے نہیں کرے گا کہ چلو بھائی شہید متحری خوش ہو جائیں گے. نہیں، اگر خوش کرنا ہوتا تو اسی کو خوش کرتے جو ادیب تھا. نہیں، خوش کرنے کی بات نہیں ہے، واقعاً انہوں نے سمجھا کہ نہیں، اس شخص کا ایک کلام بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کو چھوڑا جائے، اس کا کلام سننے، سمجھنے، یاد رکھنے اور عمل میں لانے والا ہے. عزیزان گرامی، آخر میں عرض کروں گا کہ شہید متحری کی یاد کو زندہ رکھنا اسلام کو زندہ رکھنے کا ایک حصہ ہے، اسلام کو زندہ رکھنے کا ایک حصہ ہے. یعنی یہ کوئی اسلام سے ہٹ کے نہیں ہے. جتنا ہم شہدا کو یاد کریں گے، جتنا ہم خاص طور پہ علماء کو یاد کریں گے، اور جتنا ہم خاص طور پہ ایسے علماء کو جو شہید بھی ہوں یاد رکھیں گے، اور وہ بھی ایسے علماء کی جن کے بارے میں امام خمینی کے ایسے الفاظ موجود ہوں، یہ اس سے اسلام زندہ ہو رہا ہوتا ہے، اس سے اسلام آگے بڑھ رہا ہوتا ہے. یعنی جو لوگ ہم اسلام کی چیزیں بھول چکے ہوتے ہیں وہ ہمیں یاد آنا شروع ہو جاتی ہیں، جو باتیں ہم اسلام سے جو چیزیں ہمیں دور کر رہی ہوتی ہیں وہ ہمیں قریب کرنے لگتی ہیں. جو میں نے بعض اعتراضات بتائے، ایک شخص کا انہوں نے اعتراض کتاب میں لکھا ہے، غالباً اسلام اور وقت کے تقاضے جو کتاب ہے، ترجمہ ہو چکی اردو میں، اس میں شاید انہوں نے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے ایک جگہ لکھتے ہیں کہ ایک شخص جو مسلمان ملک کا صدر ہے، اس نے کہا کہ اسلام جس زمانے میں آیا تھا اس زمانے میں روزہ بہترین چیز تھی. کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں کے پاس کھانے کو ویسے ہی کچھ نہیں ہوتا تھا، مکہ مدینہ میں پریشان حال تھے، تو جتنا روزہ رکھتے اچھا تھا، کھانا پینا ذرا سا کم خرچ ہوتا ہے تو اچھی بات تھی. لیکن آج کے دور میں اگر ہم کھائیں گے نہیں تو کام کیسے کریں گے، اور کام نہیں کریں گے تو فیکٹریاں کیسے چلیں گی، اور فیکٹریاں نہیں چلیں گی تو ہم اقتصاد میں آگے کیسے بڑھیں گے. لہٰذا آج کے دور میں روزے کا کوئی تصور قابل قبول نہیں. ٹھیک ہے، اب یہ ایک شبہ ہے جو لوگوں کے ذہن میں ڈال دیا ایک مسلمان حکومت کے سربراہ نے. شہید متحری نے اس کا نام لکھا ہے، اب اس کا جواب دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے؟ نہیں دیا تو اس زمانے کے لوگ جو اس علاقے کے لوگ ہیں، ظاہر ہے صدر کی بات میڈیا سے آگے بڑھتی ہے، ہر ایک تک پہنچتی ہے، لوگ اس کو بڑا مانتے ہیں، جو اس کی پارٹی کے لوگ ہیں وہ اس کو بڑا ہی اپنا مقدس بھی مانتے ہیں، اس کی ہر بات کو جو ہے وہ ایک لیڈر اور قائد کی بات سمجھی جاتی ہے، بہت سارے لوگ گمراہ ہو جائیں گے. تو اب اس کا جواب دینا ہے یا نہیں دینا ہے؟ عزیزان گرامی، عرض کر رہا ہوں کہ اس قسم کی باتیں آپ کو شہید متحری کتابوں کے اندر بےتحاشا ملیں گی، جس میں آپ نے سوالات کے جوابات دیے ہیں. لہٰذا شہید متحری کی کتابوں کو پڑھنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ اسلام کے خلاف جو پروپیگنڈے ہو رہے ہوتے ہیں، ہم میں اس کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے. اور جب آپ ایک دو سوالات کے جوابات پڑھتے ہیں، پھر آپ بہت سارے 10 دوسرے سوالات کے جوابات خود بنانے کے قابل ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ چل گیا کہ دشمن حملہ کہاں سے کرتا ہے اور آپ کے پاس اس کا کیا جواب ہوتا ہے؟ انشاءاللہ امید ہے کہ ہم سب شہید متحری اور ان جیسے دوسرے علماء کی کتابوں سے بہتر استفادہ کریں. پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں کہ خدایا تجھے واسطہ چاردہ معصومین علیہ السلام کا، ہماری اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اس محفل میں موجود تمام مومنین نے کے عمل میں جو بھی اس وقت عمل میں ان کے ثواب ہے، اس ثواب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور اس ثواب کا حصہ شہید متحری کی روح تک بھی پہنچا دے. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ہمیں علماء کے نصائح، ان کی تقریروں، ان کی باتوں کو سننے، سمجھنے، ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، جو مومنین بیمار، پریشان حال، مشکلات میں گرفتار، رزق و روزے میں تنگی کا شکار یا مقروض ہیں، پروردگار ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، جو مومنین بے گناہ اسیر ہیں انہیں جلد جلد رہائی نصیب فرما. اس مشکل حالات میں ہمیں صبر و استقامت کی توفیق عطا فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، دنیا سے تو جانا ہی ہے پروردگار، جب اس دنیا سے جائیں تو ہمیں شہادت کی موت نصیب فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، برحمتک یا ارحم الراحمین.